مسئلہ تو ایک پرانا ہے، کئی بار اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مضامین اس سے ریلیٹڈ ڈالے تھے دل میں، تو آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اچھے انداز میں بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کو استعمال کرتے ہوئے، جس مطلب یہ کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہو یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا، تو اس وجہ سے ہائپوتھیٹیکل سچویشن کے طور پہ اور ایک مثال کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات بیان کرنی ہے کہ کل جیسے مجلس میں بات ہو رہی تھی کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے تو اس کے اندر انتخابات ہوئے، اور بڑے لوگ پریشان تھے کہ ان انتخابات کا کیا نتیجہ نکلے گا، مسلمانوں کے دشمن اگر دوبارہ سے اقتدار پر آ گئے تو مسلمانوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور جانے وہ کیا کریں گے، کیونکہ پہلے ان کی حرکتیں اچھی نہیں تھیں. تو جب انتخابات کے نتائج آنے والے تھے تو واٹس ایپ کے اوپر جیسے کہ چیزیں چلائی جاتی ہیں تو کچھ وظائف چلائے گئے، اور کچھ تو ایسے آئے کہ جن کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کس نے کہا ہے، بس ایسے ہی وہ کسی کا بیان ریکارڈ کر کے آگے چلا دیا گیا کہ آپ فلانی سورت اور فلانی آیات اتنی مرتبہ ایسے ایسے کر کے پڑھیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں پڑھ کر کے کہ، اور کچھ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک نام بھی لگا دیا. اب وہ نام جو لگایا تھا وہ بھی پتہ نہیں تھا کہ واقعی ان کا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس کے اندر دلیل تو نہیں تھی کہ بھئی واقعی ان شیخ صاحب نے بات کہی ہے. بہرحال واٹس ایپ کے بعد چیزیں چلا دی جاتی ہیں، اور وہ جنگل کی آگ سے بھی تیز، جنگل کی آگ تو کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی واٹس ایپ کے سامنے. اور ظاہر ہے ملک کے لوگ پریشان جتنا تھے تو یقیناً لاکھوں نے پڑھا ہوگا، پوچھنے والے تو کم لوگ ہی ہوتے ہیں. ہم سے جنہوں نے پوچھا ہم نے تو ان کو منع کر دیا، لیکن ہم سے دو ہی نے پوچھا، دو کو منع کیا، باقی لاکھوں نے تو نہ پوچھا. تو پڑھا تو ہوگا یقیناً، کیونکہ جان اٹکی ہوئی تھی، یہ تو پتا ہے، یعنی زندگی موت کا سوال تو تھا، تو کئی لوگوں نے پڑھا ہوگا. بہرحال اس کے بعد ہوا مزے کی بات کہ وہ آ بھی گئے اقتدار میں، تو اور بھی زیادہ پریشانی کہ بھائی اب کیا کریں گے. پھر ایک عجیب معاملہ ہوا، بالکل ہی خلاف توقع، اور وہ یہ ہوا کہ ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ جی وہ جو آئے نا تو آ کر کے تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی جن کو کہ لوگ توقع ہی نہیں کر رہے تھے ان سے. اسلام کے بارے میں اچھی اچھی باتیں، مسلمانوں کے حق میں باتیں، حدیث مبارکہ کہ بھئی ایسا ہے حدیث کے اندر، اور یہ یعنی بالکل ہی خلاف توقع. تو اب ہم تو مذاق کر رہے ہیں اس بارے میں کہ بھئی وظیفوں کا تو اثر ہو گیا، لیکن کتنے ہوں گے جو کہ اس کو مذاق کے طور پہ نہیں لے رہے ہوں گے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہوں گے کہ دیکھو وظیفے پڑے تھے نا، تو پھر ہو گیا یہ معاملہ، مسئلہ حل ہو گیا. تو ہم اسی کو ہائپوتھیٹیکل بنا رہے ہیں کہ بھئی واقعی ایسا ہوا ہوگا کہ وظیفے پڑے ہوں گے اتنے لوگوں نے، تو وظیفوں کا تو اثر ہوتا ہے. وظیفوں کی مثال جیسے کہ تفسیر کی کلاس کے اندر بھی بات ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں کہ یہ جو وظیفے ہوتے ہیں ان کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کسی وظیفے کا ایک اثر ہے کہ اس کو آپ اتنی دفعہ اتنے وقت میں ایسے ایسے کر کے پڑھیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. اب یہ جو وظیفہ ہے اس کو مسلمان پڑھے، ایمان والا پڑھے تو بھی اس کا اثر ہوگا، کافر پڑھے تو بھی یہ اثر ہوگا. کیا مطلب؟ ایمان سے تعلق نہ ہوا اس کا، کیونکہ کافر کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. تو پھر یہ وظیفہ ہے کیا؟ حالانکہ وہ تو قرآن کی آیت ہوتی ہے، وہ تو حدیث کے کوئی الفاظ ہوتے ہیں یا کوئی اور اس قسم کی دعا ہوتی ہے. تو کافر پڑھے اس کو بھی فائدہ ہو گیا، تو کیسے فائدہ ہو جاتا ہے؟ تو یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ جو وظائف پڑھے جاتے ہیں نا، تو ان کے پڑھنے سے ایک افیکٹ جنریٹ ہوتا ہے. یہ جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں تو زبان سے یہ لفظ جو ہیں جب پھینکتے ہیں لفظ یلفظو، تو اس سے ایک آواز جنریٹ ہوتی ہے، ساؤنڈ ویوز. سائنس کی دنیا نے اس کو ایک لفظ ایک نام دے دیا، ساؤنڈ ویوز جنریٹ ہوتی ہیں. تو یہ جو ساؤنڈ ویوز جنریٹ ہوتی ہیں، ان ساؤنڈ ویوز کی کا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے حضرت نے بھی ریزوننس افیکٹ کو سمجھایا تفسیر کی لیکچرز کے اندر. تو یہ ریزوننس افیکٹ تو کسی بظاہر کسی چیز کو توڑ دینے کے کام آتا ہے کہ وہ فریکوینسی نیچرل فریکوینسی سے میچ ہو گئی تو ریزوننس کریٹ ہو گئی تو وہ چیز جو ہے وہ مشینری ٹوٹ جاتی ہے. تو اسی کو پھر فرمایا کہ جیسے سور پھونکا جائے گا تو اس کے اندر بھی یہ نیچرل فریکوینسیز میچ ہو جائیں گی. سور کی آواز جو ہے یہ تدریجن بڑھے گی، یہ ایسے ہی نہیں کہ ایک زوردار قسم کی چیخ آئی اور سب ختم. یہ چیز، یہ آواز ہلکی ہوگی، ہلکی سے یہ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی، اور جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے چیزیں پھٹتی جائیں گی، تباہ ہوتی جائیں گی. تو غالباً شاید اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو ہر چیز ہے، ہر چیز کی ایک الگ نیچرل فریکوینسی ہے، ہر ایک کی ایک فریکوینسی تو نہیں ہے نیچرل. تو وہ جیسے جیسے پروگرس کرے گی تو اس کی پروگرشن کے اندر فریکوینسیز میچ ہوتی جائیں گی ہوتی جائیں گی ہوتی جائیں گی، اور جس جس چیز کی فریکوینسی میچ ہوتی جائے گی وہ چیز پھٹتی چلی جائے گی. اور اسی طریقے سے الٹیمیٹلی ہر چیز کی فریکوینسی میچ ہو جائے گی، ہر چیز پھٹ جائے گی، بلاسٹ ہو جائے گی ایک دم، سینے پھٹ جائیں گے تو بلاسٹ ہو جائے گا سب کچھ. پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے شروع ہو جائیں گے، تو پہاڑ بھی جو ہے وہ بلاسٹ ہو جائیں گے جس طرح ایک بم بلاسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ تو آواز کی سب سے زیادہ جو بڑا افیکٹ ہے وہ سور کی آواز کا ہے. اس سے کم افیکٹ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کسی فلانی قوم کو جا کے تباہ کر دو، تو ایک چیخ تھی بس، الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ ماری. وہ چیخ جو ہے وہ اس قوم کے جتنے رہنے والے لوگ تھے انسان، ان انسانوں کی نیچرل فریکوینسی سے میچ ہوئی، سارے کے سارے انسان خامدون بجھ کے رہ گئے، ختم ہو گئے. وہ فریکوینسی کسی اور چیز سے میچ نہیں ہوئی، گھروں سے میچ نہیں ہوئی، پہاڑوں سے میچ نہیں ہوئی، اس بستی کے اندر جو موجود دوسری چیزیں تھیں ان سے میچ نہیں ہوئی، صرف انسانوں سے میچ ہوئی. انسان سارے کے سارے بجھ گئے، ختم ہو گئے، قیامت نہیں آئی، بستی سب کی سب نہیں پھٹ کے ختم ہو گئی، صرف انسان ختم ہو گئے. تو یہ بھی ایک ساؤنڈ افیکٹ تھا، یہ بھی ایک آواز تھی. تو اسی طریقے سے اس سے کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی آواز سے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک افیکٹ رکھا ہے. اب وہ فزیکل تبدیلیاں لے کر کے آتی ہے، وہ انسان کے اندر فزیکل تبدیلیاں لاتی ہے، یا کسی چیز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا، اس میں تبدیلیاں لے کر کے آتی ہے اور چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے. پڑھنے والے کا یا جس کے اوپر پڑھ کے پھونکا جا رہا ہے، اس کا اعتقاد کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا خیالات چل رہے ہیں، ان کو وہ چینج نہیں کرتی، ان کو چینج نہیں کرتی کہ کافر سے مسلمان ہو جائے گا. ہاں وہ ایک الگ قسم کی آواز ہوتی ہے، وہ ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ قرآن کی وہ ایک الگ آواز ہوتی ہے جس جو کہ ذہن میں جا کر کے تبدیلیاں لے کر کے آتی ہے، وہ ذہنی خیالات میں تصرف کرتی ہے. لیکن وہ تصرف بھی اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا کہ اس بندے کی فریکوینسی، اس کی سوچ کی فریکوینسی جب مبلغ کی تبلیغ کی فریکوینسی سے میچ ہو جاتی ہے تبھی جو ہے یہ اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور اگر نہ میچ ہو تو چاہے اللہ کا نبی بھی آ کر کے کچھ بول رہا ہو اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. تو بہرحال تو یہ ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، چیزیں کری جاتی ہیں، ان سب کا افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ افیکٹ جو ہے وہ تبدیلی لے کر کے آتا ہے. تو اب ہم جو ہائپوتھیٹیکل سچویشن سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی اس ملک کے اندر جب اتنے لوگوں نے پڑھا تو اس کا اثر تو ہو گیا، لیکن یہ جو اثر ہوتا ہے اس کا اثر اس کا تعلق ایمان سے تو نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اس اثر کے اندر جو فوائد ہوتے ہیں نا، یہ فوائد بھی جو ہوتے ہیں یہ کامل فوائد ضروری نہیں ہے کہ ہوں اس کے اندر. اس کے اندر فوائد ہوتے ہیں کسی نہ کسی درجے کے، لیکن یہ فوائد جو ہوتے ہیں ان کے اندر نقص بھی ہو سکتا ہے. تو سچویشن کیا ہوئی کہ بھائی مسلمانوں کے ہمدردیاں تو ہو گئیں، لیکن جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نشانیاں دے کے چلے گئے ہیں، جو حدیث مبارکہ سے حتمی بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے، جو کہ آج کے دور کے علامات سے ثابت بھی ہو چکی ہے، وہ تو نہیں تبدیل ہو سکتی نا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو دور ہے یہ دجل و فریب کا دور ہے، دجل اور فریب کا دور ہے، دھوکے کا دور ہے. اس دھوکے کے دور میں جو مسئلہ پڑے گا مسلمانوں کو وہ ایمان کا مسئلہ پڑے گا، جان مال کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، ایمان کا مسئلہ ہوگا. تو اس وجہ سے ایمان کیسے جائے گا؟ دجل کے ذریعے سے جائے گا، فریب کے ذریعے سے جائے گا. اسی وجہ سے صحابہ جو دلیر ہوتے تھے، جن کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی جان مال کی، ان کو رونا آتا تھا، آنسو سے روتے تھے، کیونکہ ان کو فکر صرف اور صرف ایک چیز کی تھی، ایمان کی. اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ دجل کی وجہ سے نا ہم اپنا ایمان گنوا بیٹھیں گے، اس وجہ سے روتے تھے. تو فائدہ تو ہو گیا کہ جی وہ جان مال کے جو مسئلے ہمیں پڑے ہوئے تھے وہ مسئلے تو بظاہر لگتا ہے کہ حل ہو جائیں گے. ہاں کچھ خر دماغ قسم کے لوگ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، وہ تو اپنی حرکتیں کرتے رہیں گے، وہ تو ہر جگہ ہی کر رہے ہیں، کبھی کہیں اٹھا کے مار دیا، ادھر اٹھا کر کے 50 کو مار دیا، ادھر اٹھا کر کے یہ کر دیا، وہ تو چل رہا ہے دنیا کے اندر ہر جگہ ہی، وہ یہاں بھی چلتا ہے، شاید رہے گا، جس کی موت آئے گی ان کے ہاتھوں وہ نہیں بچ سکے گا. لیکن عمومی طور پر اوپر سے ایک سپورٹ ہوگی اور وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. لیکن کیا ایمان بھی سلامت رہے گا؟ یہ تو شاید الٹا ہی ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے تو شاید امید بن رہی تھی کہ حالات ذرا مشکل ہوں گے تو مسلمانوں کو اپنی ایمان کی فکر پڑ جائے گی. جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو ایمان کی فکر اور بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بھی دور چلی جاتی ہے، اور بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں ایمان کی طرف سے. تو ہوا کیا کہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں ان وظائف کا ایفیکٹ ہوتا ہے، لیکن ان کے ایفیکٹ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو میڈیکل کی دنیا میں کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس. کیا کہتے ہیں؟ سائیڈ ایفیکٹس. سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں یہ پازیٹو نہیں ہوتے، یہ نیگیٹو ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ جی ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے آپ کو ایک ماہر فزیشین کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو کہ ایفیکٹس کو میجر کرے، سائیڈ ایفیکٹس کو بھی میجر کرے. ایفیکٹس زیادہ ہوں تو آپ کو میڈیسن دے اور سائڈ ایفیکٹس کے لیے آپ کو کچھ اور پریکاشنز بتائے. تو دواؤں کے سائڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں, تو اسی طریقے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید ایفیکٹ تو ہو گیا لیکن سائڈ ایفیکٹ بڑا خطرناک ہے, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے ایفیکٹ سے بھی زیادہ, کیونکہ ایمان والے کے لیے ایمان سے زیادہ بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. تو بات دراصل یہی ہے کہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں جن کو کہ دوسرے الفاظ میں عملیات کہا جاتا ہے, ان عملیات کے ایفیکٹس یقیناً ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بحث نہیں کرتے کہ نہیں بیکار کی چیزیں ہیں یا ان کا کوئی, حتیٰ کہ جو لوگ ان کو ویسے بہت ڈسکریج کرتے ہیں کرتے وہ بھی ہیں, عملیات ان کے یہاں بھی ہوتی ہیں, وہ رقیہ شریعہ کے نام سے ہوتی ہیں اور باقاعدہ اداروں میں ہوتی ہیں, سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں, تو اس کے ایفیکٹ کو تو وہ لوگ بھی نہیں انکار کر سکتے کہ ہوتی ہیں ان کے ایفیکٹ, لیکن انہوں نے بھی اس کو اتنا کنٹرول کیوں کیا ہے, کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے اس بات کا کہ جی اس کے بہت سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اس کا ابیوز بہت زیادہ ہوتا ہے اور سائڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ابیوز الگ چیز ہے, ابیوز وہ ہوتا ہے کہ کسی غلط بندے کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ اس کو جو ہے وہ ابیوز کرے پیسے کمانے کے لیے, لوگوں کو پھنسانے کے لیے, لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے, عقیدہ خراب کرنے کے لیے استعمال, اس کو ابیوز کہتے ہیں. سائڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ابیوز نہیں ہوتے ہیں, سائڈ ایفیکٹس تو ایک جینوئن فزیشن کے ہاتھ سے جب کوئی میڈیسن دی جاتی ہے تو اس میڈیسن کو استعمال کرنے سے جو نیگیٹو چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ ابیوز نہیں ہوتا, وہ سائڈ ایفیکٹس کہلاتے ہیں, تو الگ الگ ٹرمز ہیں. تو ان کو بھی پتا ہے کہ جی اس کو ابیوز بھی کیا جاتا ہے اور اس کے خیر سائڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں, اس وجہ سے اس کو انتہائی کنٹرولڈ طریقے سے, حتیٰ کہ گورنمنٹ سرٹیفیکیشن کے ساتھ مخصوص لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا یہ کام. تو اس وجہ سے نا یہ جو چیز ہے یہ حرام نہیں ہے, یہ شراب نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم اکثر اپنے حضرت سے واقعہ سنتے ہیں کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو وہ بلا نوش تھے, بہت پیتے تھے جس طرح سے کہ اس طرح کے شاعر پیتے ہیں, تو شراب کی حرمت کا ان کو پتا تھا, تو جب انہوں نے توبہ کری تو وہ بالکل شراب چھوڑ دی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان کو منع بھی نہیں کیا, ڈاکٹروں نے کہا کہ بھی پی لو, انہوں نے کہا بھی مرنا ہی ہے تو شراب پی کر کے کیوں مروں, تو بالکل چھوڑ دیا. تو یہ جو وظائف ہے نا یہ حرام نہیں ہے, یہ جائز ہیں, لیکن اس دور کے اندر دو باتیں ہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی, وہ دو باتیں جو ہیں وہ یہی دو ہیں, ایک ابیوز اور دوسرا سائڈ ایفیکٹ. ابیوز تو وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ بدعقیدہ ہوتے ہیں یا دنیا پرست ہوتے ہیں, وہ لوگ اس کو ابیوز کرتے ہیں. اور سائڈ ایفیکٹس کدھر ہوتے ہیں؟ سائڈ ایفیکٹس ادھر ہوتے ہیں کہ جہاں پر نہ تو بدعقیدہ ہیں اور نہ جو ہے دنیا پرست ہیں, بلکہ نیک متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, صحیح عالم ہیں, صحیح سمجھ رکھنے والے ہیں, وہ ان کو عملیات کر رہے ہیں, بھائی لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا, لوگوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی, تو بیماری کی دوا کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کچھ مشائخ کو جن میں کہ ہمارے اپنے حضرت سب سے سر فہرست ہیں, ان کو دیکھا کہ وہ اس کو بہت ڈسکرج کرتے ہیں, بہت زیادہ ڈسکرج کرتے ہیں. تو ایسا کیوں کرتے ہیں, کیوں اتنا زیادہ ڈسکریج کر رہے ہیں اس کو؟ تو اس کی جو وجہ ہے نا وہ یہ سائڈ ایفیکٹس ہیں. اس کی مثال کینسر کے مرض کے علاج کے لیے جو طریقہ علاج سب سے زیادہ مشہور ہے اس کو کیمو تھراپی کہتے ہیں. کیمو تھراپی کے اندر کینسر کا علاج ہے, لیکن کیمو تھراپی جو کرواتا ہے تو اس کے سائڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی خراب ہو کے رہ جاتی ہے. اس کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ انتہائی متاثر ہو کے رہ جاتی ہے. تو اس وجہ سے نا اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کیمو تھراپی نہیں کروانا چاہتے, وہ آلٹرنیٹ میڈیسن استعمال کر لیتے ہیں, ہربل میڈیسن ہے, پریکاشنز ہیں, چیز وائٹ شوگر استعمال نہ کریں اور پرانی چیز استعمال کریں اور ایسا نہ کریں ویسا نہ کریں. کیمو تھراپی میں علاج سائنٹیفکلی پروون ہونے کے باوجود وہ کیمو تھراپی سے دور رہتے ہیں. تو اکثر جو ہے وہ اپنا وقت گزار کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور کچھ جو ہیں ان کا علاج بھی ہو گیا بغیر کیمو تھراپی کے, الا بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ بغیر کیمو تھراپی کے ان کا کینسر دور بھی ہو گیا. تو کیمو تھراپی کے اندر علاج ہوتا ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان سے اب منع کیا جا رہا ہے, بہت سارے لوگ منع کر رہے ہیں اس کو. تو بالکل یہی مثال جو ہے نا وہ وظائف کی بھی ہے, عملیات کی بھی ہے, کہ جو مشائخ ہیں وہ اس سے دور رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بہتر ہے کہ آپ کچھ اور کر لیں, آپ کوئی اور طریقہ علاج استعمال کر لیں, یا آپ جو ہیں وہ اللہ پہ توکل کریں اور اللہ کے حوالے کریں معاملے کو اور ان پریشانیوں کے ساتھ ہی زندگی گزار لیں. یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی زندگی گزار لیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں, ہم بھی دعا کریں گے آپ بھی دعا کرتے رہیں. لیکن چونکہ یہ حرام نہیں ہے تو اس وجہ سے کبھی ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے کہ جس سچویشن کے اندر نا کوئی انسان پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جی مجھے تو کرنا ہے, یا یہ کہ وہ خود ہی اتنا زیادہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے کہ اب وہ بادل ناخواستہ. ہم پہلے اس کو بادل پڑھتے تھے, بادل خواستہ کچھ عجیب قسم کا بادل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ؟ با دل ناخواستہ, یعنی دل نہ چاہتے ہوئے بھی جائے نا اس کو اجازت دے دیتے ہیں. یہ صرف وظائف کے ساتھ نہیں ہے, یہ اور بھی معاملات میں حضرت فرماتے ہیں نا لسوڑی کی طرح چپک جاتے ہیں. تو ہم نے بھی اس طرح خیر کرنے کری ہیں, اپنے حضرت کے ساتھ لسوڑی کی طرح چمڑ جاتے ہیں نا, تو پھر حضرت بھی بادل ناخواستہ اجازت دے دیتے. پھر اس کے بعد کر کرا کر کے جب سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک نہیں تھا تو پھر معافی مانگتے ہیں, حضرت کہتے ہیں ہاں ہم نے تو ایسی آپ پیچھے ہی نہیں چھوڑے تھے تو ہم نے آپ کو اجازت دے دی. تو یعنی مطلب کیا ہوا کہ ہر اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دل سے دی جا رہی ہے, ہر اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دل سے دی جا رہی ہے, بلکہ بادل ناخواستہ بھی اجازت دی جاتی ہے. تو وہ اجازت جو ہوتی ہے تو اس اجازت کو اجازت سمجھنا نہیں چاہیے. تو اس پر رسنا ان عملیات کے راستے سے انسان کی کوالٹی آف لائف بہت متاثر ہو جاتی ہے. جس طرح کیمو تھراپی سے کوالٹی آف لائف متاثر ہوتی ہے, اسی طریقے سے ان عملیات سے کوالٹی آف لائف متاثر ہو جاتی ہے. لائف تو بڑھتی نہیں ہے, جتنی ہے اتنی رہے گی. ہمارے مشائخ کا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اتنا کامل یقین ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو نقصان دہ سمجھتے ہیں نا تو اس چیز کے بظاہر کچھ فوائد نظر آ بھی رہے ہوں تو بھی ان کا یقین جو ہے متزلزل نہیں ہوتا. ان کو یقین ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے, تو جب اللہ نے شفا دینی ہے تو جن اسباب میں سائیڈ ایفیکٹس کے زیادہ احتمال ہو تو ان اسباب کو اختیار کرنے کی بجائے جن اسباب کو اختیار کرنے میں سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں ان کو اختیار کر لیا جائے, وہ ان کی کوالٹی آف لائف میں متاثر نہ ہونا. علاج بھی چلتا رہے گا, کوالٹی آف لائف بھی متاثر نہیں ہوگی, اور شفا تو ویسے ہی اللہ نے دینی ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو تھوڑی سی ایک زندگی اللہ تعالی نے دی ہے اس زندگی کو اپنے اصلاح کے لیے استعمال کر لیں، آپ اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزار لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس زندگی کو جو ہے وہ کیمو تھراپی جیسی چیز کے ذریعے سے برباد کر کے گزار لیں، اس کو خراب کر کے گزار لیں. شفا تو اللہ نے ویسے بھی دینی ہے، اور اسباب اختیار کرنا سنت ہے، تو اسباب کو ختم بھی نہیں کر سکتے، تو اسباب ہی اختیار کرنے ہیں نا. تو بھائی اس علاج کی بجائے اس علاج کے کو اختیار کر لیں، جس علاج کے اندر سائیڈ افیکٹس کے چانسز کم ہوں. تو اس وجہ سے نملیات کے پیچھے پڑ کے نا انسان کی توجہ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے اس کی توجہ، کیونکہ یہ جو عملیات ہیں یہ بہت ان کے اندر نا ایمبیگوٹی ہے، ان کے اندر امپیریکل ریزلٹس اور امپیریکل اس کو کہتے ہیں نا آپ میجریبل باقاعدہ کہ جی جیسے مائکروسکوپ کے اندر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بیکٹیریا نظر آ رہا ہے، آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہ ڈائیگنوسٹک پروسیجرز کے ذریعے سے آپ کو ایگزیکٹ پتہ لگ رہا ہے، یا کم از کم 99% جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ والا وائرس ہوگا، نظر وہ پھر بھی نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی اتنے سارے کیسز ایسے ہیں کہ بھائی ایک کنفرمٹی ہو گئی ہے کہ یہ ہاں جی یہ والا وائرس ہی ہے یہاں پر. تو اسباب جو ہے نا وہ یعنی کلیئر نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر، ان کے اندر ایک ایمبیگوٹی ہوتی ہے، ہاں بھائی کچھ ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، کس نے کیا یہ بھی نہیں بتاتے، کس نے کیا ہے بھائی، کیوں کیا ہے بھائی، نہیں بھی یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، اجازت نہیں ہمیں بتانے کی. اب ایک اوپن اینڈڈ چل رہا معاملہ، کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ پکڑ نہیں سکیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ کس نے کیا ہے، یہ اس کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں ملا کرنے کے لیے، فالتو انسان، بیکار کا انسان بیٹا میرے اوپر ہم یاد کر لے چل رہے کرا چلا جا رہا ہے کرا چلا جا رہا ہے. یعنی انسانوں کے بعد کام ختم ہو گئے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر پانی بجلی کے اتنے مسائل ہیں کہ ان کے اندر پھنسے رہتے ہیں لوگ، اگر واقعی فارغ ہو جائے نا تو پھر واقعی بیٹھ کر کے عملیات کرنا شروع ہو جائے، لیکن اللہ نے بھی ایسا پھنسایا ہوا ہے کہ انہیں چیزوں سے فرصت ہی ملتی. تو بھائی اتنا فارغ نہیں ہیں لوگ، اتنا نہیں لوگوں کو فارغ سمجھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس ساری دنیا کے فوکس جو ہے نا وہ میرے اوپر ہے اور میرے مجھے برباد کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں بس. تو یہ سائڈ افیکٹس ہیں، وہ جو یہ ایک بہت بڑا سائڈ افیکٹ ہے اس کا، لوگوں کے بارے میں بدگمانی یہ ایک بہت بڑا سائڈ افیکٹ ہے اس کا، اپنے گناہوں کی اصلاح کی طرف بالکل توجہ نہیں، بالکل توجہ نہیں، اور دوسروں کے گناہوں کے اوپر باریک بینی کے ساتھ ہر وقت توجہ رہنا، یہ سائڈ افیکٹ ہے اس کا. تو اصلاح کی لائن پر تو یہ چیزیں مہلکات ہیں نا، اور مشائخ کا کیا کام ہوتا ہے، اصلاح کرنا، روحانی اصلاح کرنا، گناہوں سے پیچھا چھڑوانا، یہ مشائخ کا کام ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا عملیات یہ جائز ہیں، ناجائز نہیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ کنٹرول کے ساتھ کرنے کی ضرورت کرنے کی چیز ہے، بہت کنٹرول کے ساتھ کہ ان کے ایفیکٹس اور سائڈ ایفیکٹس کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا جائے کہ جی فلانی جو دوا دی ہے اس دوا یعنی یہ جو عملیات پرسکرائب کیا ہے اس عملیات کے اس کے اوپر کیا ایفیکٹس ہو رہے ہیں اور کیا سائڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں، اور جہاں سائڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آئیں وہیں اس کو کرب کرنا پڑے گا، اس کو روکنا پڑے گا کہ بھئی یہ تو کسی اور ہی طرف نکلے چلے جا رہے ہیں ان عملیات کی وجہ، روکو ان کو، یہ کام ایک پروفیشنل عامل نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف شیخ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا، روحانی سائیڈ ایفیکٹس جو اس ایمبیگوس میتھڈ آف ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ عامل آپ کے اندر نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. روحانی امراض کا علاج جو کہ اصل روحانی امراض ہوتے ہیں، تکبر، شہوت، عجب، حرص، خود پسندی، یہ ساری چیزیں، یہ تو عامل کا ایریا ہی نہیں ہے، یہ تو عامل کا ایریا نہیں ہے. تو وہ کیسے آپ کے سائیڈ ایفیکٹس کو واچ کرے گا؟ وہ کیوں آپ کے سائیڈ ایفیکٹس کو مانیٹر کرے گا اور کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا. وہ تو یہ تو صرف اور صرف شیخ کر سکتا ہے. اب دوا کوئی اور دے رہا ہے اور سائیڈ ایفیکٹس کوئی اور مانیٹر کر رہے ہیں، تو اب یہ ان دونوں کے درمیان مس میچ ہو گیا نا، کمیونیکیشن گیپ آ گیا ان دونوں کے درمیان. تو ادھر سے شیخ صاحب جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان روحانی امراض سے نکلیں، ادھر سے عامل صاحب جو ہیں وہ آپ کو دوائیں پہ دوائیں دیے چلے آ رہے ہیں. ہر مسئلے کا ایک جادو، ہر مسئلے کے پیچھے ایک جادو، ہر مسئلے کے پیچھے ایک عمل. تو ادھر سے دوائیں آ رہی ہیں، ادھر سے سائیڈ ایفیکٹس، اور دونوں کے درمیان کوئی میچ نہیں ہے. تو اس وجہ سے نا یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں حل ہوتا، نہ تو وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے نہ روحانی مسئلے حل ہو رہے ہیں. اب زندگی چلتی رہے گی ہمیشہ اس طریقے سے. تو حضرت کیا کرتے ہیں؟ حضرت کہتے ہیں عملیات کے چکر میں نہ پڑو، بالکل نہ پڑو ان کے اندر، بالکل بھی نہ پڑو. حتیٰ کہ جو بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ خود عملیات کا کام کرتے ہیں. میرے سامنے ابھی حال میں ایک کیس گزرا ہے کہ وہ خود عملیات کا کام کرتے تھے. حضرت نے کہا چھوڑ دو اس کو، ختم، آپ ان عملیات کو چھوڑ دیں. حالانکہ بالکل صحیح عقیدے کے ہیں اور مشائخ سے جو ہے وہ پہلے سے تعلق ہے اور بڑے ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، عملیات کے اوپر کیونکہ پوچھا تھا نا، منع کر دیا، عملیات پہ کام کو چھوڑوائے. تو بھائی جو لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، ان کو چاہیے کہ اس کو ریاسس کریں اس مسئلے کو، اور جو لوگ ابھی نہیں لگے ہوئے ہیں تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ زندگی کے اندر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. تو ان کا حل جو ہے نا وہ اس طریقے سے عاملوں کے پیچھے بھاگ کر کے، اور فلانی جگہ وہ عملیات کی کتابیں بھی ماشاءاللہ بڑی اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر، ان کتابوں کو خرید کر کے پڑھنا، ادھر سے حل تلاش کرنا، ادھر سے حل تلاش کرنا، ان کی بجائے جو ہے وہ عافیت کا راستہ اختیار کریں کہ مشائخ ان اس بات کے اندر عملیات کے معاملے میں ان مشائخ کی مان کر کے چلیں، اسی کے اندر خیر ہے. حضرت بات بتائی ہے کہ میرے پاس تو جو عملیات کے لیے آتا ہے، سر درد کے لیے وظیفہ دیتے ہیں، فلانی چیز کے لیے وظیفہ دیتے ہیں، تو دیتے بھی ہیں کبھی کبھار، لیکن وہ وظیفہ تو پھر حضرت خود پرسکرائب کر رہے ہیں نا، تو اب اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی خود ہی اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ گولی لے کر کے آؤ، جو ڈاکٹر تمہیں گولی پرسکرائب کرے وہ گولی میرے پاس لے کر کے آؤ، میں پڑھ کے دم کر دوں گا اس کو. اور اس طرح فاتح پڑھ کے دم کر دیا اسی پیناڈول کی گولی کے اوپر، جا کر کھا لو. خواتین جو ہیں وہ اس چکر کے اندر بہت زیادہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی زندگی بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے اور مسئلے حل بھی نہیں ہو رہے ہوتے. اور جو وقت، قیمتی وقت جو کہ اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، وہ وقت جو ہے وہ ان کے اندر نکل جاتا ہے. اس وجہ سے ان کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کافی سنگین ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے ان کو دور فرما دے اور ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.